الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين الملقب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو عصر حاضر میں حضرت ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ہماری ذمہ داریاں یہ موضوع گفتگو ہے. ہم مسلسل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت ثانی زہرا کا مشن اصل میں امت کی بیداری ہے کہ جو آپ نے اسیر ہونے کے بعد کوفے اور شام کے بازار اور درباروں میں اپنے خطبات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بیدار کیا اور جس کے نتیجے میں ایک معنوی انقلاب وجود میں آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے اپنے اس سفر میں اس عزاداری کی بنیاد رکھی کہ جو قیامت تک اس بنیاد کا اثر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت ختم ہو گئی ہے اور ابدی اور ہمیشہ کے لیے حسینیت زندہ و جاوید ہے. ہم اسی مشن اور لبیک یا زینب کے تحت جو مسلسل گفتگو کر رہے ہیں, عرض کیا ہے کہ یہ موضوع بہت عظیم بہت امیر اور زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی موضوع ہے, لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے چونکہ حضرت ثانی زہرا کے مشن کو بیان کرنا ہے اور یہ مشن کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زینب کی اسیری میں رونما ہوا ہے, لہذا ظاہر ہے کہ جہاں اسیری کے عالم میں حضرت زینب کے مشن کو تلاش کرنا ہے وہاں یقیناً ان واقعات میں اس مشن کو ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ جن واقعات کو ہم نے آج تک مسائل کی نظر سے پڑھا ہے, مسائل کی نظر سے سنا ہے, مسائل کی نظر سے دیکھا ہے, لہذا تمام کے تمام وہ واقعات کہ جن کو آج تک ہم نے مسائل کے رخ سے دیکھا ہے ان تمام حضرت ثانیہ زہرا کی جانب سے ایک عظیم پیغام اور ایک عظیم مشن ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم مسلسل گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. کل کی ہماری گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ ظاہراً شام غریبہ سے لے کر کے اور مکمل اسیری کے ایام میں ظاہری طور سے حضرت زینب نے شہدائے کربلا کے یتیموں کی سرپرستی کی ہے, شہدائے کربلا کی بیواؤں کی سرپرستی کی ہے, لیکن یہ ظاہراً فقط بیواؤں کی سرپرستی اور یتیموں کی کفالت نہیں ہے بلکہ اپنے مشن کے بہت بڑے پیغام کا ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ زینب ایسے عالم میں بھی کہ جہاں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں, حتیٰ کھانے پانی پر بھی اتنی پابندیاں ہیں کہ فقط بھوک و پیاس کربلا کے تین دن تک محدود نہیں ہے, اسیروں کا اور بچوں کا کربلا اور شام میں اور راستے میں جگہ جگہ پانی کا مطالبہ کرنا بتا رہا ہے کہ کربلا کے تین دن کی بھوک و پیاس کے باوجود بھی اب بھی اسیر بھوکے ہیں, اب بھی اسیر پیاسے ہیں, لیکن اس تمام کی تمام مصیبتوں کے باوجود حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا مسلسل نے اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو کھلانے کے بعد یہ ایک عظیم بنیاد رکھی ہے, عظیم مشن ہمیں دیا ہے کہ اگر تو دیکھو زینب اس اسیری کے عالم میں کس مشن کی بنیاد رکھ رہی ہے, یہ کہ شہدا کے بچوں کی, شہدا کے یتیموں کی کفالت کرنا جناب زینب نے بتایا ہے. اس کے سلسلے میں ہم کل مسلسل اور بہت ہی اجمال کے ساتھ صحیح لیکن بہت مختصر سے آیات روایات کہ ظاہراً یتیم پروری کوئی معمولی شے نہیں ہے, اس لیے کہ یتیم پروری کے کمالات میں اگر دیکھا جائے تو کمال یہ ہے کہ جس کو ہم اہل بیت کی شان میں بہت بڑی فضیلت مانتے ہیں سورہ دہر کا نازل ہونا, اس سورہ دہر کی اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو سورہ دہر کے نازل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ یوں کہ اہل بیت نے اپنا کھانا یتیموں کو کھلایا ہے جس کے بدلے میں اتنا عظیم سورہ نازل ہوا ہے. لہذا یتیموں کی کفالت, یتیموں کو کھانا کھلانا یہ ہمارے اہل بیت کی سیرت رہا ہے اور اس طرح سے سیرت رہا ہے کہ خداوند عالم کو یہ فعل اتنا پسند آیا ہے کہ جس کے بدلے میں ادھر سے روٹیاں گئی ہیں ادھر سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. لہذا خداوند عالم کی جانب سے ان سوروں کا نازل ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یقیناً یتیم و مسکین کا خیال خداوند عالم کی نظر میں کتنا عظیم ہے, جبکہ یہ یتیم و مسکین عام یتیم و مسکین ہے, لیکن اگر یتیم و مسکین ایسے ہوں کہ جن کے باپ حسین کی یاد میں شہید ہوا ہو, جن کا باپ حسین کی مجلس میں شہید ہوا ہو, جن کا باپ حسین کی زیارت کی شکل میں شہید ہوا ہو, جن کا باپ حسین کے نام پر جلسے اور جلوس میں شہید ہوا ہو. لہذا یقیناً ان یتیم بچوں کی کفالت کا کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. یہاں پہ کمیت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے, آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ خداوند عالم کی نظر میں کمیت سے زیادہ ہے کہ آپ کا خلوص کتنا ہے, آپ خلوص سے کس قدر دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں, کتنے یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت میں یہاں سے بھی جو کچھ دیا گیا ہے اس میں کمیت کا نظر نہیں ہے بلکہ کیفیت کا نظر ہے. اس لیے کہ سورہ دہر جو نازل ہو رہا ہے یہاں اگر کمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر فرد نے اپنی ایک روٹی لی ہے. یہ حیرت بات ہے کہ ظاہر دیکھنے میں ایک روٹی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمیت ہی نہیں ہے، یہ کیفیت اور کمیت دونوں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے پاس اس ایک روٹی کے علاوہ کچھ اور کھا بھی نہیں، لہٰذا اہل بیت میں فقط ایک روٹی نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا ہے، اس لیے کہ ایک روٹی سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سائل آیا ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی ہے، ظاہر ایک روٹی دی گئی ہے لیکن ایک روٹی اور یہی کیفیت جناب زینب کی ہے کہ حضرت زینب کو جو تاریخ بتاتی ہے کم سے کم تین جگہ امام سجاد نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دو جگہ سفر میں، ایک جگہ زندہ نشان میں، اور جب نماز تہجد نماز شب بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور معلوم کیا کہ پھوپھی اماں آپ کے نماز بیٹھنے کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو ہر مرتبہ کا جملہ یہ ہے کہ بیٹا کھائے ہوئے تین دن ہو چکے ہیں، اس لیے کہ کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ زینب اپنے حصے کا کھانا پانی حسین اور شہداء کربلا کے یتیموں کو کھلا دیتی ہیں، لہذا کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کے شہید تین دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں رہے ہیں، لیکن زینب کی قربانیاں یہ ہیں کہ زینب اسیری میں بھی نمالوں کتنی مرتبہ تین دن کی تک بھوکی اور پیاسی رہی، کھانا پانی اتنا کمایا کہ اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو یتیموں کو کھلایا ہے، اور اس کے بعد تین تین دن تک گزرنے کے بعد پھر تھوڑا سا کچھ کھاتی ہے اور پھر کھانا پینا بچوں کو کھلا دیا کرتی ہے، لہٰذا جناب زینب کی زندگی میں یہ تین دن نہ معلوم کتنی مرتبہ گزرے تھے کیا آپ نے مسلسل، لہذا جس چیز کے طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ زینب نے یہاں فقط بچوں کی کفالت یہی نہیں کہ کھانا پانی کھلایا ہے بلکہ یہ کہ جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا ہے، اس لیے کہ زینب کے پاس اس کے علاوہ تھا ہی کیا، جو کھانا پانی زینب کو حصے میں آ رہا ہے اپنے حصے کا بھی بچوں کو کھلا کے بتا رہی ہے، کہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہاں زینب پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ شہدائے کربلا کے یتیموں کے لیے جناب زینب نثار کر رہی ہیں، لہذا ادھر اہل بیت کی بھی کیفیت یہ کہ اہل بیت نے فقط روٹیاں نہیں دی بلکہ جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا ہے، اس لیے کہ تاریخ کا کیا کہنے وہ روٹیاں بھی امیر المومنین ایک یہودی کے یہاں سے جو ادھار کے طور پر مان کے لے کے آئے تھے کہ جس کے بدلے میں کل کو مزدوری کرنی ہے، تو اب اہل بیت نے جو کچھ ہے بکرا یہ نہیں کہ جناب انہوں نے اتنا سا کیا ہے بلکہ جب ان کے پاس زیادہ ہوا ہے تو وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر مانگنے والے نے ایک روٹی مانگی ہے تو اونٹوں کی پوری قطار دے دی گئی ہے، اس لیے کہ جب مسئلہ ہونے کا ہے اور ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جا کے مسلمان مانگا ہوئے ہیں، ورنہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کی کیفیت کہ جن کے خندق نے مسلمانوں نے خندق اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد خندق کھودی ہے، مسلمانوں کی قربت کی صورت حال یہ رہی ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد خندق کھود رہے ہیں، لیکن ہاں جب خیبر فتح ہوا تو صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین سے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی باب غزوہ خیبر میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ہم مسلمانوں کے پیٹ بھرے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ہم مسلمانوں کے پیٹ بھرے، جس کی تاریخ نے یوں نشاندہی کی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو خیبر میں اتنا مال نکلا تھا کہ رسول اکرم نے تمام کے تمام مسلمانوں کو 80-80 اونٹ مال و جواہرات سے بھر کے غنیمت کے طور پہ دیے تھے، لہٰذا یہ مالداری خیبر کے بعد، لیکن جب تمام کے تمام مسلمان یہ 80-80 اونٹ لے کے اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں تو ہر گھر میں دھواں اٹھتا نظر آیا ہے، جہاں اب تک کی کیفیت یہ تھی کہ فقط کھجور کھا کے زندگی گزاری جا رہی تھی، آج جہاز چلے مرتبہ رسول اکرم کے متعلق جناب سیدہ نے سوال کیا، امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں اے بنت رسول، تیرے باپ کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے باپ کے انصاف میں کوئی شک نہیں ہے، علی نے جہاں تمام سپاہیوں کو دیا ہے اور ان کو بھی دیا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، تو علی فاتح ہے، فی رسول فاتح خیبر کو کیسے بول سکتا ہے کہ جس نے خیبر کا دروازہ ہے رسول نے مجھے بھی عدل و انصاف کے تحت وہی اتنا مال دیا، لیکن جب میں واپس فاطمہ نے جملہ سنا، روایت بتاتی ہے کہ سجدے میں گر گئی، اس قدر مال کہ جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں فاطمہ نے جملہ سنا سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں گر کے ہمیں فیصلہ کن جواب دیا ہے کہ ازواج وہ ہوتی ہیں کہ جن کی نگاہیں اپنے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور کہ حسین نے ایک شہادت نہیں بلکہ حسین نے کربلا میں اپنے لیے چھوڑا کیا ہے، اپنے لیے بچایا کیا ہے، جو کچھ حسین پہ تھا وہ سب کچھ لے دیا ہے، اگر اولاد کا مسئلہ ہے اولاد بھی دی ہے، اپنی جان کی بات ہے جان بھی دی ہے، نماز ناموس و عزت کا مسئلہ ہے تو خود ناموس کے سر سے چادریں چلی گئی ہیں، یعنی حسین کے پاس بچا کیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی کیفیت ہے کہ جیسے بادشاہ کے متعلق ملتا ہے کہ بادشاہ کسی شکار میں گیا اور وہاں کسی طوفان کے تحت ایک ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ طوفان میں اس کا تمام کا تمام اسباب اس سے ختم ہو جاتا ہے، تنہا بے ہوشی کے عالم میں ایک صحرا جنگل بیابان میں جا پڑتا ہے، وہاں ایک بڑھیا رہتی ہے جس کے پاس صرف ایک بکری ہے جس کو وہ چلاتی ہے اور اس کا دودھ سے پوری زندگی گزار رہی ہے، اس بڑھیا نے دیکھا ایک شخص کا سنے معلوم کون ہے، اس لیے کہ نہتا بے ہوشی کے عالم میں جنگل میں پڑا ہے، اس نے پہلے تو اس کو دودھ پلایا اور دودھ کے ذریعے سے اس کو ہوش میں لائی، اور ہوش میں لانے کے بعد جب یہ ہوش میں آیا ہے تو اپنی بھوک کا احساس دلاتا ہے، بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کو کھلاتی ہے، اور کھلانے کے بعد جب اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بادشاہ ہوں، لہذا تجھے انعام دینا ہے کہ تجھے میری جان بچائی ہے، یہ کہہ کے اس ضعیفہ کو لے کے اپنے دربار میں اور وزرا سے گفتگو کہ بتائیے اس ضعیفہ کو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے، ہر میں اپنی ظرفیت اور ذہنیت کے متعلق جواب کہ اس نے ایک بکری دی ہے اس کو ایک اس نے ایک بکری جو ذبح کی ہے اس کو آپ 10 بکری دے دیں، اس نے آپ کو ایک بکری دی ہے آپ اس کو 100 بکری دے دیں، جتنا بھی آپ حلال حرام ملا اپنی اپنی طرف سے، لیکن ایک کھڑا ہوا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ فقط اس نے بکری نہیں دی ہے، اس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی تنہا اس بکری میں گزر رہی تھی، لہذا اس نے بادشاہ کی جان بچانے کے لیے
اس لیے کہ مقدار نہ دے تو اس نے کیا دیا ہے، یہ دیکھو اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں۔ لہذا حسین کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حسین نے کتنے سر دیے ہیں، حسین نے کتنی چادریں دی ہیں، حسین نے کتنے سینے دیے ہیں، حسین نے کتنے بازو دیے ہیں، بلکہ اس روح سے دیکھیے کہ حسین کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے چکے ہیں۔ اب جب حسین جو روایات ملتی ہیں کہ شفا پانے والوں کی 1000 صفحے ہوں گی، ایک صف کو تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ائمہ، تمام کے تمام وہ شخصیتیں جو شفاعت کا حق رکھ رہی ہیں وہ ایک صف میں شفاعت کر رہی ہوں گی، اور 999 صفحے حسین کے نام میں شفاعت پا رہی ہوں گی۔ کوئی مجلس پڑھنے والا ہوگا، کوئی مجلس سننے والا ہوگا، کوئی تبرک لانے والا ہوگا، انتہا یہ ہے کہ ان لوگوں کے بھی صفے ہوگی جنہوں نے مجلس لانے والوں کی جوتیاں صحیح کی ہیں۔ تب یہاں سے اندازہ لگایا جائے کہ فقط کمیت نہیں دیکھنا کہ کتنا لینا ہے، بلکہ خلوص شرط ہے، کتنا نہیں بلکہ کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں پہ جو ہم نے عرض کیا تھا لبیک یا زینب، یہ ہمارا فقط شعار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ ثانیہ زہرا، آپ نے شہداء کربلا کے یتیموں کی پرورش اور کفالت کی ہے، اپنے حصے کا کھانا پانی کھلایا ہے، آج ہم تمہارے شیعہ جہاں کہیں بھی موجود ہیں۔ سلام دیجیے محمد اللہ روح الملت، حضرت علامہ علی ناصر سعید ابوغاتی حفظہ اللہ تعالی جناب مولوی صاحب ظاہر ہے کہ حضرت سے یوں تو غائبانہ تعارف صدیقہ ہوگا، لیکن یہ اس بیت الشرف سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ مکمل اسلام اور مذہب شیعہ میں اس سے عظیم گھرانہ کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحوم حضرت امام خمینی نے اپنی کتاب میں کشف الاسرار میں جو ابقات الانوار کے متعلق الفاظ لکھے ہیں، میر حامد حسین موسوی حضرت آیت اللہ العظمیٰ جن کی عظیم کتاب کہ جنہوں نے مذہب شیعہ کے رد میں لکھی جانے والی کتاب تحفۂ اثنا عشری جو محدث دہلوی نے مذہب شیعہ کے حق میں ایک خطرناک ترین کتاب لکھی ہے کہ جس کو آج دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کرنے کے بعد پوری دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہے، اصل میں کتاب فارسی میں تھی لیکن عربی میں، اردو میں، انگلش میں، فرانس میں، دنیا کی تقریباً 24 زبانوں میں کتاب جو میری نظر سے گزری ہے، یہ شیعہ دشمن طاقتیں اس کتاب کو عظیم ترین کتاب تحفۂ اثنا عشری کے نام سے دنیا میں تقسیم کر رہی ہیں۔ اسی دور میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ میر حامد حسین موسوی نے اس کے ایک باب ساتویں باب میں کہ جہاں تحفۂ اثنا عشری نے امامت سے انکار کیا تھا اور وہ روایات اور آیات کے جو ہمارے مذہب میں مذہب حقانیہ اور مذہب شیعہ کے استدلال میں آیات اور روایات پیش کی جاتی ہیں، ان کو یہ کہہ کے یہ چند آیتیں ہیں، چند روایتیں ہیں، چند آیات اور چند روایات سے اتنا بڑا مدعا امامت ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے حضرت آیت اللہ عظمہ میر حامد حسین موسوی نے ابقات الانوار فی اسباق امامت ائمت الاطہار میں ایک عظیم کتاب لکھی ہے کہ جس کو اگر آج ایک جگہ جمع کیا جائے تو یقیناً بحار الانوار سے کہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس میں 12 آیات اور 12 احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور ہر ہر حدیث مکمل مفصل بلکہ متعدد جلدوں میں مشتمل ہے، حدیث سفرین کی متعدد جلدیں ہیں، حدیث سفینہ کی متعدد جلدیں ہیں، حدیث پیر کی متعدد جلدیں ہیں، حدیث مدینۃ العلم، حدیث باب کی متعدد جلدیں ہیں، ہر ہر باب پہ مختلف متعدد جلدیں لکھنے کے بعد ایک عظیم ذخیرہ مذہب شیعہ کو دیا ہے، لہذا امام خمینی نے تقریباً 2 جگہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ اوقات الانوار جیسی کتاب نہ اول اسلام سے آج تک لکھی گئی ہے اور شاید ہی آج سے قیامت تک لکھی جائے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام خمینی کا جملہ ہے کشف الاسرار میں کہ اوقات الانوار جیسی کتاب آج تک کوئی نہیں لکھی گئی ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ ایک حدیث پہ متعدد جلدیں، اور اس کا ایک نمونہ یہ کہ آج ایران میں علامہ امینی کی الغدیر کہ جس کے لیے ہر سال ایک عظیم سیمینار ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں علق عمان کی شکل کہو یا ڈالر اور روپے کی شکل میں متعدد پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لیے کہ ایران میں ایک عظیم کتاب لکھی گئی الغدیر، لیکن حقیر نے خود ہی انہیں سیمینار میں ہمیشہ شرکت کرتا رہا ہوں، وہاں پہ مقالہ لکھا تھا موازنہ بین اوقات اور القدیر کہ جس میں علامہ میر حامد حسین مصفی نے ان 12 احادیث میں سے ایک حدیث حدیث قدیر کو بھی لکھا ہے، اور حدیث قدیر اوقات الانوار کی حدیث قدیر اگر جمع کی جائے تو وہ بھی 10 جلدوں میں ہے، القدیر بھی 10 جلدوں میں ہے، دونوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، فقط فرق اتنا ہے کہ اوقات الانوار کی الغدیر فارسی میں ہے، علامہ امینی کی الغدیر عربی میں ہے، اس میں عربی اشعار کا اضافہ ہے، جو اشعار غدیریہ حسان بن ثابت انصاری سے لے کر گئے جو غدیر ہی کے درمیان پڑھے گئے تھے، اور اس کے بعد آج تک جو عرب شعرا میں غدیر کے حوالے سے اشعار کہے ہیں ان سب کو علامہ امینی نے جمع کر دیا ہے، لیکن نہ فقط یہ کہ میرا اپنا بلکہ خود علامہ امینی نے اپنی الغدیر کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی الغدیر کے نام سے سمندر جمع کیا ہے یہ وہ کوزہ ہے کہ جو ہم نے میر حامد حسین موسوی کی نہ فقط اوقات سے استفادہ کیا ہے بلکہ ان کے گھر جانے کے بعد کتاب خانے ناصریہ سے استفادہ کیا، تقریباً 3 سال کی مدت علامہ امینی نے الغدیر لکھنے میں اسی بیت اور اسی گھرانے سے استفادہ کیا ہے، اور استفادہ کرنے کے بعد الغدیر جیسی کتاب لکھی کہ جس پر ایران میں ہر سال سیمینار ہوتے ہیں، ہر سال جشن منائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں الغدیر لکھی گئی ہے، جبکہ الغدیر یہ ایک قطرے کی طرح ہے اس سمندر کے مقابل جو ابقار اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن، اس میں جہاں ہر علم کے اعتبار سے ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے، علم کلام، علم فقہ، علم اصول، فلسفہ، منطق، ہر اعتبار سے ہر علم کا ایک الگ سے حال بنا ہوا ہے، اس حال کے دروازے میں لکھا ہے کہ یہ حال علم کلام کے سلسلے میں ہے، یہ حال علوم قرآنی کے سلسلے میں، یہ حال علم فقہ کے سلسلے میں، یہ حال علم قرائے کے سلسلے میں، یہ حال علم رجال کے سلسلے میں، بورڈ لگا ہے، اندر سینکڑوں محقق تحقیق کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں خود بھی اسی ادارے کا ایک ممبر ہوں، میں بھی عربی فارسی سے اردو میں ترجمہ کرتا رہتا ہوں، آج تک تقریباً کوئی 20 کتابیں میری ایک حال جو ستاروں میں چاند کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہر حال پر علم کے عنوان سے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ فقط کتاب کا نام لکھا ہوا ہے اوقات الانوار، یعنی یہ پورا حال علم میں نہیں بلکہ ایک کتاب کی تحقیق میں سارے محقق لگے ہوئے ہیں۔ آج کے امام کے روزے میں یہ عظیم فاؤنڈیشن ہے، چار طبقوں میں چار منزل، اور ہر ہر طبقے میں بہت بڑے بڑے حال کہ جہاں جن کے نام پہ علم نہیں بلکہ خود ایک کتاب کے نام پہ پورا حال اور سینکڑوں محققین تحقیق کر رہے ہیں۔ اب اوقات الانوار جو ہمارے لیے مائے ناز اور مائے افتخار ہے، اسی گھرانے سے پھر ان کے فرزند ورجن جناب ناصر حسین، جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کی تمام ذخیرہ کتابوں کو جمع کرنے کے بعد ایک عظیم لائبریری کتاب خانہ تشکیل دیا، جو آج کتاب خانے ناصریہ کے نام سے مشہور اور دنیا کے عظیم ترین کتاب خانوں میں سے، اور خصوصاً مذہب اسلام اور شیعہ کے لیے اگر کوئی حقیقی محقق اور ریسرچ کرنے والا ہے تو جب تک ناصریہ کی کتاب خانے پر گزرنا ہوا ہو تو اس کی تحقیق کامل نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ عظیم ذخیرے، وہ نایاب اور کمیاب کتابیں جو کہیں نہیں ملتی ہیں، وہ میر حامد حسین موسوی اور ناصر حسین موسوی نے اللہ مقامہ ان لوگوں نے جمع کرنے کے بعد مذہب شیعہ کو ایک عظیم لائبریری دی ہے، اور پھر ان کے بعد نصیر الملت، سعید الملت، اور آج ہمارے درمیان روح الملت حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی ناصر سعید ابقادی آغا روحی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی سلامتی کے لیے یہ عظیم ذخیرہ ہے، خدا بند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے مائے فخر اور امتیاز ہیں ایسی شخصیتیں کہ جن کے گھرانے سے ایسا علم کا چراغ نہیں بلکہ ایسے آفتاب نکلے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو روشن کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد مذہب شیعہ کی حقانیت سامنے آتی ہے، یہ وہ ابواب ہیں، وہ بحثیں ہیں کہ جس پہ میں نے عرض کیا کہ میرا جملہ نہیں ہے، امام خمینی نے کہا ہے کہ ایسی کتاب آج تک لکھی نہیں گئی ہے، اور اب ظاہر ہے امام خمینی کی نظر کوئی سب کی نظر نہیں ہے، اس کی نظر پورے عالم اسلام پہ ہونے کے بعد یہ جملہ لکھنا جو اپنے وقت میں مرجع امام بھی ہے، ایک قوم کا عظیم رہبر بھی ہے، اس نے کسی غرض اور کسی لالچ میں نہیں ایک حقانیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے، لہذا اس میں اس بات کی تاکید بھی ہے کشف الاسرار میں کہ میں اپنی ملت مذہب شیعہ کے ہر جوان سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن جہاں تحفے اس رشعی کو دنیا کی 24 زبانوں میں چھاپنے کے بعد بانٹ رہے ہیں، وہاں ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ آباد کے اصلی نسخے خریدنے کے بعد ان میں آگ لگائی جا رہی ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جوان اٹھے اس ذخیرے کی حفاظت کریں، اس ذخیرے کی تجدید کریں، اس کو دوبارہ چھاپنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مذہب کے لیے جو عظیم رکن ہے اس کو مٹنے نہ دیا جائے۔ لہذا جس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لبیک یا زینب کا مطلب یہی ہے، ہمارے عشرے کے عنوان لبیک یا زینب عصر حاضر میں حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب وہاں شام غریبہ میں خیموں کے جلنے کے بعد بچوں کو خاک پر لٹانے کے بعد فقط خاک پہ لٹایا نہیں ہے بلکہ جناب زینب نے ایک عظیم مشن کی بنیاد رکھی ہے کہ دیکھو میں یتیموں کی کفالت اس انداز سے کر رہی ہوں کہ آپ اپنے حصے کا کھانا پانی بھی ان کو کھلا رہے ہیں، اپنے حصے کا کھانا پانی، لہذا یہ مشن ہے جناب زینب کا۔ لہذا ہمارے جوانوں، ہمارے عزیزوں، جہاں بھی ہو، لبیک یا زینب حسین کی آزاداری کے نام پر دنیا کے اندر جہاں کہیں شیعہ شہید کیے جا رہے ہیں، چاہے پاکستان میں ہو یا عراق میں ہو، مجلسوں میں ہو یا جلوس میں ہو، یا زیارت کے قافلوں کی شکل میں کربلا اور عراق کے راستے میں، یہ سب کے سب حسین کے نام پر شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کا جرم فقط اتنا ہے کہ حسینی ہے، ان کا جرم اتنا ہے کہ شیعہ ہے، ان کا جرم اتنا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا عزیزوں، جو ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہ لبیک یا زینب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھے ہو اپنی جگہ سے عہد کرو۔ ثانی زہرا، لبیک یا زینب کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جیسے بھی جتنا بھی جہاں بھی ہو سکے، ہم یقیناً ان حسین کے نام پر شہید ہونے والے یتیم بچوں کی کفالت ہم اپنے ذمے لیتے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے حصے کا کھانا پانی کھلایا ہے، تو ہم ایک دو دینار، 10-5 دینار، 150 دینار، یا اگر اس سے زیادہ ہماری امکان میں ہے۔ اس لیے کہنے میں پھر میں عرض کرنا چلا رہا تھا، اہل بیت نے تو سب کچھ دے دیا ہے، جو ہے وہاں پہ ایک روٹی پہ نظر نہ رکھی جائے کہ زینب نے اپنے حصے کا کھانا نہیں بلکہ جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ زینب کے پاس ہے نہیں کیا، جو کھانا آتا ہے وہ دینا یہ ان کی سیرت ہے۔ لیکن آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ دے دو، لیکن ہاں جتنا دے سکتے ہو اگر امکان میں ہے تو آج ہی سے عہد کرو کہ کہیں بھی، چاہے پاکستان میں ہو، عراق میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، اگر کوئی شیعہ حسین کے نام پہ شہید ہو رہا ہے اور اس کی بیوہ اور یتیم بچتے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری پر ان بچوں کی کفالت کو اٹھاتے ہیں، ان کی پڑھائی میں، تعلیم و تربیت میں، کھانے پینے میں، ہر طرح سے۔ یہ اس طرح کے ادارے اگر ہیں تو اداروں کی مدد کیجیے، اس لیے کہ لبیک یا زینب فقط شعار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ لہذا ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ جہاں شیعہ مظلومیت کی حالت میں ہے، یہ کم سے کم اقتصادی اعتبار سے مجبور ہے، مظلوم ہے، وہاں ان کے اوپر یہ خوف جاری نہ ہو جائے اس ظلم کا، اس شدت کا، اس انفجار کا، ان بموں کے پھٹنے کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجلس میں نکلنا بند کر دے، جلوس میں جانا بند کر دے۔ جبکہ ہمارا شعار یہی ہے کہ امام سجاد نے ابن زیاد سے کہا تھا، جب ابن زیاد نے امام سجاد کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جوان کو قتل کر دیا جائے، تو امام سجاد نے جواب دیا تھا، قبل قتل تو قد دنیا ابن زیاد، کیا قتل کے ذریعے مجھے دھمکانا ڈرانا چاہتا ہے؟ اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا، ان القتل لنا عدا وکرامت الشہادہ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ قتل ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے افتخار و کرامت ہے۔ یہ امام کا شعار ہمارے ہر جوان کے سینے پہ ہونا چاہیے کہ آؤ ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہمارے زائر زیارت کے قافلوں میں بم رکھنے والوں، تم تھک سکتے ہو لیکن ہم شہادت دینے سے ہار نہیں سکتے۔ اب بنی امیہ اور بنی عباس کا دور نہیں ہے کہ جہاں پہ اس قدر ظلم ہوتے تھے کہ جہاں شیعوں کو، سادات کو زندہ دیواروں میں چنا جاتا تھا، اور نہ فقط زندہ دیواروں میں چنا جا رہا ہے بلکہ کیفیت یہ ہے کہ اس نام کا کوئی فرق مل جاتا ہے چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو۔ بنی امیہ کے دور میں جن بچوں کے نام علی ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے فقط اس جرم میں، لیکن آج دنیا آزاد ہو چکی ہے، آج جو بھی ہے جہاں بھی ہے آزاد ہے، لہذا ہمیں کم سے کم اس بات کا اظہار اور اعلان کرنا ہے کہ کل بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں، بنی عباس کے دور خصوصاً متوکل کے دور میں زیارت امام حسین کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر دو میں سے ایک کو گردن کٹا کے جانا ہے، اگر ایک زیارت حسین کو جا رہا ہے تو اس کو یا اپنا پیر دینا ہے یا اپنا ہاتھ دینا ہے یا اپنی ایک آنکھ دینی ہے، تب جا کے اجازت ملے گی، یعنی متوکل کے دور میں کس قدر ظلم سہے ہیں۔ لیکن شیعہ نے اس وقت بھی نہ آزاداری چھوڑی ہے نہ زیارت حسین چھوڑی ہے، نہ فقط شیعہ زیارت کو گئے ہیں بلکہ روایت یہاں تک ملتی ہے کہ عورتیں خواتین شیعوں کی جب اپنے زمانے کے امام حضرت امام علی نبی علیہ السلام والسلام کے دور میں پہنچی اور جانے کے بعد حالات کی وضاحت دی ہے اور پھر عرض کیا ہے کہ مولا اس عالم میں زیارت، تو وہاں بھی عجیب جملہ نظر آتا ہے، ہمارے دسو امام نے فرمایا سوری فین زیارت حسین واجبات، یعنی اب تک تو زیارت مستحب تھی، اب اگر وقت یہ آ چکا ہے کہ سر کٹا کے جانا ہے تو جاؤ زیارت میں جاؤ، زیارت واجب ہو گئی ہے۔ تو آج اگر ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے جلوس اور جلسوں اور مجلسوں میں بند رکھے جا رہے ہیں، تو ہمارے کہ شہادت ہماری کرامت ہے، شہادت ہمارا افتخار ہے، تم جتنا ظلم کر سکتے ہو ظلم کرو، ہم لوگ جب تمہارے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم سے نہ دبے ہیں تو آج آزادی کے دور میں کیسے دب سکتے ہیں؟ آج ہے انسان جہاں بھی ہے آزاد ہے، لہذا عزیزو ہم جہاں بھی ہیں ایسے شیعوں کی مدد کرنی بہت شدید ضرورت ہے جو شاید کسی خوف اور دباؤ میں آ چکے ہوں، ضرورت ہے کہ اعلان کیا جائے کہ ہم جہاں بھی ہیں سب حسین کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا اس وقت نہ اپنی عزاداریوں کے لیے بلکہ ان حرم ہائے مقدس کی حفاظت، یہ حرم کے لیے امام حسین کا روزے عاشور کا جملہ ہے، جہاں حل من ناصرین ینصرنا وہاں بھی یہ بھی حل من ذات بن یزوب عن حرم رسول اللہ، امام حسین نے روزے عاشور استغاثہ بلند کیا ہے، جہاں پہ یہ کہ کوئی میری مدد تو ہے وہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کر سکے، اس وقت کربلا میں حرم رسول میں کون ہے؟ سیدہ زینب، حرم رسول میں کربلا میں کون جس کے لیے حسین پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جو حرم رسول کی مدد کرے؟ خیمہ میں خود زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، بیویاں ہیں، یہی حرم رسول ہے، لہذا آج پھر اسی زینب پہ شام میں لوٹا گیا ہے، تو کم سے کم ہم لبیک یا حسین کے نعرے لگائیں اور آواز دے بولا ہم دوبارہ کربلا نہیں بننے دیں گے، ہماری جانیں قربان ہو سکتی ہیں لیکن شام جناب زینب پہ دوبارہ اسیری کی کیفیت نہیں آ سکتی، ہم اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لہذا عزیزو ضرورت ہے، بیداری اسلامی کا مطلب یہی ہے، لبیک یا زینب کا مطلب یہی ہے، عصر حاضر میں حضرت زینب کے مشن کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جوان جہاں بھی ہو اٹھے اور اٹھنے کے بعد جس میں جتنی توانائی ہے حسین کے حل ناصرین ینصرنا کا جواب دیں کہ حسین آپ کی بدولت ہم زندہ ہیں، آپ کی بدولت تو کم سے کم ہم بھی اپنے اس دین میں ہونے کا کچھ اثر دکھا سکیں کہ شہزادی زینب اگر آپ کے حرم پہ کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو یا تو ہم نہ رہیں گے یا ان آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ہم پھر دوبارہ وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کربلا میں جناب زینب کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام سجاد کو جو سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہیں جب بھی معلوم کیا گیا آپ نے یہی کہا ہے الشام الشام الشام، یعنی کربلا سے کہیں زیادہ امام سجاد کو شام میں مصیبتیں پڑی ہیں، جبکہ کربلا میں کلیہ جوان بھیا اکبر بنا گیا ہے، کربلا میں چچا عباس کے بازو بنا ہوئے ہیں، کربلا میں علی اصغر کا گلا چھنا، لیکن سید سجاد نے نہ علی اکبر کو یاد کیا ہے نہ عباس کو، بلکہ جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام کی زبان میں آیا ہے الشام الشام الشام، جس کو امام نے یوں بیان کیا ہے کہ شام کی مصیبتیں یوں زیادہ تھی کہ جب ہمیں شام لے جایا گیا، شام لے جایا گیا، لے جانے کے بعد 3 دن تک شام سے باہر رکھا گیا ہے، اور باہر رکھنے کے بعد شام کے دربار و بازار کو سجایا گیا، اور سجانے کے بعد اب جو مصیبتیں جھٹی ہیں ان مصیبتوں کو جو امام سجاد نے فہرست وار گرایا گنایا ہے کہ جب ہمیں اب شام میں اندر لے جایا گیا ہے، تو ہمیں جب شام میں شہر شام میں لے جایا گیا تو حالت یہ تھی کہ جس جس کوچے سے، جس جس روڈ سے، جس جس سڑک سے، جس جس راستے سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، ادھر شیخ شرابیوں کا مجمع اپنی طرف، ادھر چھتوں پر عورتیں گرم پانی اور آگ لیے بیٹھی تھی کہ جدھر سے قافلہ گزرتا تھا اہل بیت پر آگ چھوڑی جا رہی تھی، امام کا جملہ یہ ہے کہ آگ ہم پر اتنی برسائی گئی کہ میرا سر تک جل گیا ہے، کہ وہ میرے سجاد کی کیفیت امام نے شام کے منظر یوں میں رکھی ہے کہ ہمیں جس راستے سے گزارا گیا ہم پہ چلتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے پھینکے گئے ہیں کہ جس سے میرا سر جل گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں شام میں گھماتے گھماتے ایک ایسے بازار میں لے جایا گیا، عزیزو یہ مصیبت کی انتہا ہے، ایسے بازار میں لے جایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھی، اور غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھی وہاں ہمیں لے جا کے باندھ دیا گیا ہے، ایک رسی اور جس میں ہم سب بنے ہوئے ہیں، امام نے جو منظر کشی کی ہے وہ کیفیت یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جہاں وہاں شہر کے شریر بچے جمع ہوتے تھے، جب دیکھتے تھے کسی کنیز اور غلام کا مالک کہیں کام سے چلا گیا ہے اور یہ کنیز اور غلام کو باندھ کے چلا گیا ہے، تو یہ سنگریزے سے مار کے اس کنیزوں کو اور غلاموں کو اذیت کیا کرتے تھے، ہماری کیفیت بھی یہی تھی، ہمیں مالے جا کے باندھ دیا گیا اور شہر کے بچوں نے ہمارے پاؤں پر سنگریزوں کی بارش کی، ہماری کیفیت یہ تھی جیسے کسی کنیز اور غلام کو باندھ دیا گیا، اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت الموصل وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمه في صف الطاهرين من ذريه الحسين عليه السلام، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مومنین مومنات مریض ان کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، پالنے والے جو مومنین بے اولاد ان کو اولاد کریم عطا فرما، پالنے والے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، پالنے والے جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پالنے والے ہماری خواتین کو پردے سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہماری مسجد اور امام بارگاہ کو آباد فرما، پالنے والے شیعہ اہل کرار جہاں کہیں بھی جس ملک میں جس لباس میں جس زبان میں جہاں بھی ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے شیعہ اہل کرار میں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جو مومنین حج و زیارات کے مستحق و متمنی ہوں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پالنے والے شرف کیا ہے ان کی زیارتوں کو عبادتوں کو قبول فرما، باندھنے والے جو مومنین مقروض ہوں ان کے قرضے کو خزانہ غیب سے ادا فرما، باندھنے والے علماء اسلام کا راج اعظام کی حفاظت فرما، باندھنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔